عليكم.
وهذا كل أولئك
کے ساتھ ادھر ادھر کی دوڑ بھاگ اور دعوتوں کا اصرار پہم، یہ بھی میرا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. سفر در سفر ہے پسر کوب در، یہی کیفیت میری بنی ہوئی ہے. اور میں تھک کر چور ہوں، مریض کو یوں ہی کچھ راحت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ راحت اسی میں ہے کہ انہیں دوڑایا جائے. جو کچھ بھی ہو، میں تکلف کے ساتھ تو کچھ نہیں کہتا، بیان حقیقت کے طور پر یہ بات میں نے اجمالاً عرض کر دی. اب کچھ دیر تک میں آپ حضرات سے مختصر سی گفتگو کروں گا. امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کامل کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. اگر دل بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو، تو ایک بار پھر نذرانے درود و سلام بارگاہ سید الانام میں پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الوجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بہت سارے حالات، خطرات، گمراہیاں، بدعقیدگیاں اور گمراہ کن فرقوں کا ذکر فرما دیا ہے، اور قیامت کی علامتوں کا اس انداز میں تذکرہ فرمایا جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کے سارے حالات کو اس طرح سے مشاہدہ فرما رہے تھے جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتے ہوں. ان میں ہمارے اذعان و ایقان کو پختہ کرنے کے لیے بہت ساری علامتیں اب تک وجود میں آ چکی ہیں، جس سے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ آقا کائنات کے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی اور نہ ہوگی. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد پہاڑ کے اوپر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، انی لأری الفتن تنزل خلال بیوتکم مواقع القبر، میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہیوں اور بدعقیدگیوں کے فتنے تمہارے گھروں کے بیچ میں اس طرح سے اتر رہے ہیں جیسے بارش برستی ہے. اب اس ماحول میں آپ دیکھیں تو یہ فتنے کس طریقے سے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ہی سے فتنوں نے سر اٹھایا. کیا مسیلمہ کذاب نہیں اٹھا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل حل و عقد صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی سرکوبی ضروری ہے، اور چنانچہ یمامہ کی ایک شاندار جنگ لڑی گئی جس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، مگر مسیلمہ اور اس کے ماننے والوں کا صفایا کر دیا گیا. خود مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں زکات کی فرضیت کے انکار کا ایک فتنہ اسی دور میں اٹھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کوئی مروت نہیں کی کہ اس پر کلمے کی قیمت ہی کیا ہے جو جس کلمے کے ساتھ اللہ کے ایک عظیم فرض کا انکار بھی کیا جائے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کلمے کی اساس جن جن چیزوں سے متعلق ہے ان سب چیزوں کے بارے میں لوگوں کے عقائد و افکار کیا ہیں. اگر کلمے کے تقاضے کو پورے کرتے ہیں ان کے عقائد و افکار، تو یقیناً ان کے ساتھ اہل اسلام کے معاملات بڑھتے جائیں، لیکن اگر ایک بنیادی مسئلے دینی کا کوئی انکار کرے تو اب ضرورت نہیں رہتی ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہ سکے، بلکہ اس کا صفایا کرنا ضروری ہے کہ مرتب کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. تو ارتداد کے فتنے مٹائے گئے. اس طرح پر ہمارے سامنے عہد صحابہ کی نظیریں موجود ہیں. مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں خارجیوں نے سر ابھارا اور ان لوگوں نے فتنے کھڑے کیے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ساتھ کتنے صحابہ کرام نے ان خارجیوں سے باقاعدہ جہاد کیا، اور مولا علی اور امیر معاویہ میں باہمی جنگ ضرور تھی، رسہ کشی ضرور تھی، مگر خارجیوں کی جنگ کے معاملے میں ایک بار دونوں حضرات نے خارجیوں کو دونوں طرف سے گھیر کر کے صفایا کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے کلمہ پڑھنے والوں پر تلوار کیسے اٹھائی جائے. انہوں نے یہ دیکھا کہ کلمے کے تقاضے کی تکمیل نہیں کرتے ہیں اور یہ بنیادی مسائل کے انکار بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے انہیں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ملتا. ایک جنگ کے موقع پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کچھ لشکر دے کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، جو صحابی ہیں، رسول پاک کے چچازاد بھائی ہیں اور قرآن مجید کے علوم و اسرار کے ماہر ترین فرد ہیں، ان کے حوالے ایک لشکر کیا اور فرمایا فلاں جگہ خارجیوں نے اڈہ جما رکھا ہے، ان سے جم کرو. انہوں نے عرض کی کہ حضور، ہمارا لشکر تو تھوڑا ہے، وہ لوگ کثیر تعداد میں ہیں، کیسے جنگ برابر کی ہو سکے گی؟ فرمایا جاؤ تم جنگ کرو، میں نے خود اپنے کانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنگ کے بارے میں سنا، فرماتے تھے کہ ان میں سے 20 کے سوا کوئی 21واں بھی بچ نہ پائے گا، اس لیے تم جاؤ کامیاب رہو گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنا لشکر لے کر پہنچے، جم کر جنگ ہوئی، خون کی ندیاں بہنے لگی۔ پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ اب جب وہ خارجیوں کو بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو ایک طرف دریا تھا، اس میں انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے 20 کو گنا کہ وہ دریا کے پار جا سکے اور باقی سب ڈوب کر کے ختم ہو گئے۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کا دل کیوں سخت ہو گیا تھا ان کلمہ گو لوگوں کے معاملے میں، اور ان لوگوں نے کلمے کی بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ کسی اتحاد کو کیوں نہیں قبول کر لیا، کیوں نہیں ان کے ساتھ مروت برتی؟ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم صلح کرتے ہیں تمام معاملات میں، اور جب ایک معاملے میں بھی دین کی بنیاد ہلنے لگتی ہے تو اب صلح کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے رفیقان ملت، اس تمہید کے بعد اب آپ سمجھ لیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، ایسے فتنوں کا دور کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ تمہارے سامنے آئیں گے کہ ان کی شکل و صورت اور ان کا ظاہر بڑا ہی دلکش ہوگا، وہ قلوبہم ضیاء، اور ان کے دل بھیڑیے ہوں گے۔ وہ بھیڑیے کیا ہوں گے؟ گوشت نوچنے کے لیے نہیں، وہ بھیڑیے وہ ایمان کھانے والے بھیڑیے ہوں گے۔ اس لیے ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوں گی اور ان کا انداز بڑا ہی دلکش ہوگا، اور اپنے جبے اور قبے کے معاملے میں بڑے ہی نمایاں نظر آئیں گے، مگر ان سب کو نہ دیکھو، ان کے دل میں بھی اتر کر کے دیکھو، اس لیے وہ بھیڑیے ہی نظر آئیں گے، اور جب موقع پڑے گا تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے۔ تو اس لیے اس زمانے میں ایک فساد بہت زبردست پیدا ہو گیا، وہ فساد صلح کلیت کا۔ سب کو بالکل صحیح کہتے ہیں، کوئی ان میں غلط نہیں ہے، سب صحیح ہیں، اور اس وجہ سے اب سب صحیح ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اب رسول پاک بے مثل و بے مثال ہیں، رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ کیسے؟ رسول پاک اللہ کے نائب مطلق ہیں، اللہ نے انہیں با اختیار بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ ایک جگہ ایک تنکا ہلا سکیں۔ تو اب ذرا سوچو دونوں باتوں میں کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کے علوم دیے تھے اور رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہ تھا، کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی شخص تسلیم کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک یہ گروپ ایسا پیدا ہوا ہے، صلح کلی، صلح پسند کرنے والا، جو صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ سب کا ایمان ملیا میٹ کر دیا جائے، کہ آدمی اس کو بھی صحیح مانے، اس کو بھی صحیح مانے، جنت بھی جنت ہے اور جہنم بھی جنت ہے، سب کو اگر جنت ہی کرتا جائے تو پھر بچے گا کیا؟ ایمان بھی ایمان ہے اور کفر بھی ایمان ہے، تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان اور کفر کے درمیان دوری کیسی ہے اور دونوں میں مخالفت کیسی ہے؟ تو ہر آدمی جب صاحب ایمانی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ جو بہر رجل موقن وہ یمسی کافرن وہ یمسی رجل موقن وہ جس بہر کافرن, صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا شام آتے آتے کافر ہو جائے گا, اور شام کے وقت کوئی مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. آخر یہ جو میرے آقا سرور کائنات نے اس چیز کو بیان کیا یہی بتانے کے لیے کہ لوگوں ان حالات میں ایمان کا بچانا سخت مشکل ہوگا, اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت اس ایسے زمانے میں جو کر گیا تو اس نے بہت بڑا کام کر لیا, وہ کامیاب رہا, وہ باقیاب رہا, اس کی فتح ہے, اگرچہ اس کے لیے بڑی سخت دشواریاں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وقت آئے گا کہ القائم علی الحق کالآخذ فی کفہ الجمرۃ, کہ حق پر قائم رہنے والا اتنی مشکلات میں ہوگا جیسے بہتا ہوا ہنگارا اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہیں. ذرا سوچو کیسی مشکلات کا وقت ہوگا کہ دہکتا ہوا انگارہ اس کی مٹھی میں ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پڑھ لو, ارشاد فرماتے ہیں یوشکو ان یکونا خیر مال مکلم غنما یتبع بها شعف الجبال بمواقع القطر یفر بدینه من الفتن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کا سب سے قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی, نہ بینک بیلنس اس کا قیمتی مال ہوگا, نہ اس کی پراپرٹیاں قیمتی مال ہوں گی, نہ اس کی فیکٹریاں قیمتی مال ہوں گی, نہ اس کی تجارتیں قیمتی مال ہوں گی, نہ اس کے باغات اور کھیتیاں قیمتی مال ہوں گے, جو کچھ نہیں کی سب سے زیادہ قیمتی مال اس کی بکریاں ہوں گی, کہ ان بکریوں کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور بارش کی جگہوں پر بھاگے گا, اپنا دین بچا کر بھاگے گا, دین بچا کر لے جائے گا, بس ان بکریوں کے دودھ پر اپنی جان کی حفاظت کرے گا اور کنارے رہ کر کے اپنے دین کی حفاظت میں مشغول رہے گا. اب ذرا آپ سوچو اتنی کٹھانیاں آنے والی ہیں, یہ دور اگرچہ وہ ابھی نہیں شروع ہوا مگر اس کے علاوہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ اس دور کے آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں ہے. لوگ اس وقت عجیب و غریب حالات سے گزر رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی باتوں میں ذرا ذرا کے مسئلوں کے لیے لوگوں آپس میں صلح آج کی ہر کے ہو نہ ہر کے ہو محسے کرنے کے لیے تیار, ہر نجس اور پاک کے درمیان اتحاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتحاد کس طریقے سے ہوگا. اس اتحاد کا نتیجہ میں نے دیکھا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی اتحاد ہے مگر اس سیاسی اتحاد کے پیچھے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اس زمانے میں لوگوں کی شادیوں کا رواج کیسے بدل گیا, لوگوں نے کس طریقے سے رشتے داریاں ان لوگوں کے ساتھ قائم کرنی شروع کر دی ہیں جن سے رشتے داریوں کا جواب شرحن ملتا نہیں, ان سے دوستانے شروع کر دیے جن کی دوستی کے لیے رسول پاک نے نہیں قرآن پاک نے بھی جگہ جگہ لوگوں کو منع کیا اور حرام قطعی بتا دیا گیا, مگر اس کے باوجود وہ دوستیاں کیوں پیدا ہو گئیں, یہ رشتے داریاں کیوں پیدا ہو گئیں. آج سے 20 سال 25 سال پہلے وہ رشتے داریوں سے لوگ کیوں بھاگتے تھے, اور جب اتحاد کرنے لگے لوگ سیاسی اتحاد نہیں کیا بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے سیاسی اس کو تو ظاہر میں رکھا اور باطن میں مذہب کو جمع کرنے کے لیے اتحاد کیا. اس لیے مجھے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی اب کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور جب آدمی کے اوپر عذاب کی طریقے سے فتنے فسادات مسلط ہو جاتے ہیں تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اب ارے ہمیں قتل مت کرو, ہمارے بچوں کو قتل مت کرو, ہمارے گھروں میں آگ مت لگاؤ, ہماری دکانوں کو نہ لوٹو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہارا دین قبول کرتے ہیں. کوئی کہنے کو تیار ہوتا ہے اس وقت؟ نہیں تیار ہوتا, مگر جب
ایک کلو فائدر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ زہر کتنا زہر حلال ثابت ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دین و ایمان سے بالکل غافل ہو جایا کرتا ہے. اس لیے رفیقان ملت جب بھی کوئی خوبصورت چیز سامنے آئے تو خوب اچھی طرح سے آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ الٹ پلٹ کر کے دیکھے کہ یہ مال اصلی ہے کہ نقلی ہے, یہ زہر ہے یا کیا ہے. کہیں اس اندھے کی مثال نہ ہو جائے کہ جاڑے میں کہیں سفر کر رہا تھا, ایک چکنا سپا سانپ وہاں اس کو کہیں نظر آیا, وہ نظر آئے کرتے اس کے ہاتھ میں آیا, اس نے دیکھا بڑی اینگا قسم کی یہ چھڑی ہے, بڑی چکنی سپاٹ ہے, ایک ہتھیارا تھا. کہنے لگا ارے اس کو چھوڑ دے, یہ سانپ ہے سانپ. کہ ہاں ہاں میں سمجھتا ہوں تو مجھے دھوکہ دے کر کے خود اس کمچی کے اوپر اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے, میں چھوڑوں گا نہیں, یہ میرے ساتھ رہے گی. یہ کمچی بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے ٹٹولنے میں, بڑی چکنی اور سپاٹ ہے. جب دھوپ کی شعائیں پڑی اور اس سانپ کے اندر ذرا سی حرارت پیدا ہوئی تو اس نے جو ڈرا ہے اس اندھے کو تاٹنے لگا. کہنے لگا اب وہ آنکھ والا کہ پہلے ہی میں تجھے سمجھاتا تھا تو نہیں سمجھا, کہ اب کیا سمجھ کے کروں گا, اب تو مجھے اس نے کاٹ ہی لیا, اب سارے جسم میں زہر ڈوب گیا, اب میں مجھے کون بچا سکے گا. کہ یہی کیفیت تمہاری نہ ہو جائے, ہم اس لیے پہلے ہی سے اس بات کی تنبیہ کر دیتے ہیں کہ تم دین کے معاملے میں وہ بصیرت نہیں رکھتے ہو جو بصیرت ہم رکھتے ہیں. دین کے معاملے میں آج رات کو تم اتنا زیادہ نہیں پہچان سکتے جتنا ہم پہچانتے ہیں. ہر حال کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کا ہمارا خوب تجربہ ہے. ہم آدمی کے ظاہر اور باطن کے اوپر گہری نظر رکھا کرتے ہیں, مگر عجیب قیامت آ گئی کہ آج کل کے سنی عوام اپنے علماء پر اعتماد کم کرتے ہیں, بس مذہب اپنے جاہل علماء پہ تو اعتماد کلی رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ گناہ کہتا رہے اور یہ جی حضور کرتے رہیں گے, ان کے سامنے وہ جو بھی کرے وہ ہوگا. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ منگلور کے قریب اڑپی میں ہم سنیوں کا غیر مقلدوں سے مناظرہ طے ہوا. جب انہیں معلوم ہوا کہ ضیاء المصطفیٰ بھی آ رہا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے علماء تیار نہیں ہیں, انہوں نے انکار کر دیا ہے, لہذا شرائط میں جو ہرجانہ دینے کا طے تھا وہ 1,00,000 روپیہ ہرجانہ آپ لے لیجیے, مناظرہ ہم نہیں کریں گے. ہمارے علماء نے انکار کر دیا ہے. ان کے عوام میں سے ایک آدمی نے نہیں کہا کہ تم مناظرہ نہیں کرو گے, ذبح کر دیں گے, چلو چل کر کے مناظرے کے اسٹیج پر کھڑے ہو جاؤ, کوئی بھی ان میں سے نہیں بولا. اگر یہی معاملہ کوئی سنی عالم کہہ دیتا کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے میں مناظرہ نہیں کر سکتا تو لوگ کہیں گے کہ طبیعت خراب ہو کہ نہ ہو مناظرہ کرنا پڑے گا. سنیوں کا تو یہ حال ہے کہ اپنے عالم کا عذر قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا, اور بد مذہب اپنے عالم کی اپنی آنکھ سے غلطیاں دیکھ کر بھی اس کا مقلد اس کا فرما بردار بنا رہتا ہے. ہم سمجھاتے ہیں تو سمجھنے کے لیے تیار لوگ نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو مت بنوایا کرو رسول پاک سرور عالم کی, ایک نہیں زمانے میں ایک بات اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک صلح کلی صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے 20 سال کے اندر نہ معلوم کتنے چولے بدلے مجھے میں ان کا جائزہ لیتا رہا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون سا بہروپیہ ہے کہ جو دیکھو اس روپ میں نظر آتا ہے, ہر روپ میں نظر آتا ہے, کبھی وہ غیر مقلد ہو جاتا ہے, کبھی وہ شیعہ ہو جاتا ہے, کبھی وہ کٹر سنی ہو جاتا ہے, کبھی کٹر بریلوی ہو جاتا ہے, اور کبھی کچھ ہوتا ہے, اور کبھی یہ بھی لکھتا ہے کہ اسلام میں فرقہ پرستی یہ پیدا ہو گئی ہے, اس فرقہ پرستی کو ختم کر دو, قطر میں
کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بریلوی ہو کہ دیوبندی ہو کہ اہل حدیث ہو کہ شیعہ ہو، یہ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے اسلام ہی بتانا پڑے گا. مگر سنو، یہ اسلام تو ضرور بولے گا، سب سب ہی اپنے کو اسلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، سب اپنے آپ کو اسلام کے نام سے موسوم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، موجودی ہو، یہ ہو وہ ہو، سب اپنے آپ کو اسلام سے. مگر جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو سب اپنا جواب بھول جائیں گے، اور جواب اسی کو یاد رہے گا جو پکا سچا اہل اسلام ہے، جس کو بریلوی کہا جاتا ہے، جس کو بریلوی کہا جاتا ہے، اسی کو یہ جواب یاد رہے گا. سب کے جوابات گل ہو جائیں گے. پھر وہ تو حدیث پاک میں آیا بخاری شریف میں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف ادا کی، اس کے بعد منبر پہ تشریف لائے، اور منبر پر آنے کے بعد آپ نے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال، تم لوگ اپنی قبروں میں اس طرح سے آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے جیسے کہ آزمائش وہ مسیح الدجال کانا دجال والی جیسی آزمائش اور فتنہ ہوگا، ویسی قبر میں آزمائش پڑے گی. تو اب یوتا احدکم، تم میں سے ایک کے پاس حاضری دی جائے گی، یعنی فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں؟ تو اما المؤمن اب الموقن فیقول ہو سجد ہو رسولنا ہو محمد قد جاءنا بالبینات والہدى فاجبنا ہو واتبعنا ہو هو محمد رسول الله قد جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه ثلاثا تین مرتبہ ایک ہی جواب ہر رات فرماتے ہیں. وہ یہ کہے گا ارے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو ہمارے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہیں، ہمارے پاس تو یہ ہدایت کا خزانہ لے کر آئے اور دلائل اور دلیلوں کا گنجینا لے کر آئے، ہم نے ان کی بات قبول کی اور ہم ان کی پیروی میں لگے رہے. تو وہ فرشتے کہیں گے کہ نم صالحا، خوب کامیابی کے ساتھ سوتے رہو. وہ عمل منافق و ابل مرتاب، منافق اور شکی جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری کنت اقول کما سمعت الناس، کہ مجھے پہچان میں تو نہیں آ رہا ہے یہ کون ہیں، ہاں ان کے بارے میں لوگوں سے کچھ بات سنتا تھا، میں بھی اسی کو دوہرا دیتا تھا، میں اسی کو دوہرا دیتا تھا. تو اب گرد ماریں گے وہ فرشتے اور کہیں گے لا تریتا ولا تلیتا، نہ تم نے اپنی کھوپڑی سے کام لیا اور نہ لوگوں کی بات سن کر کے اس کی سچی پیروی کی، اس لیے تو سزا کا مستحق ہے. ذرا سوچو کہ یہ بتا رہا ہے کہ قبر میں وہ منافق اپنا جواب بھول گیا. کیوں بھول گیا؟ زندگی بھر تو رسول اللہ کا نام لیتا رہا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا رہا، مگر وہاں جانے کے بعد بھول گیا، اب اس کو یاد ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں محفوظ رکھے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ قبر کے سوالات کے بارے میں اتنی ہے کہ اللہ تعالی قول ثابت پر ایمان والوں کو قائم رکھے گا، ان کو جمع کے رکھے گا اور باقی سبوں کو چھوڑ دے گا، خوش پھس پھسا جائیں گے، ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا، ایمان والوں کو سلامت رکھے گا. تو اے ایمان والوں، اپنی ایمان کی یہاں حفاظت کرو تو اللہ تمہاری یادداشت کی وہاں حفاظت کرے گا. اور اگر تم نے یہاں اس یادداشت کی طرف سے غفلت پر کی تو اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ کرم اٹھا لے گا, اب تمہیں یاد نہ دلائے گا. ہاں ہاں لادری یہی تمہیں ہائے ہائے میں پہچان نہیں پاتا, میں سمجھ نہیں پاتا یہ کون ہیں, میں نہیں سمجھ پاتا. اب ذرا آپ سوچو کہ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تحت چشمے دور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلحت رسول اللہ کی, یا یوں کہیں کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آپ کی, آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آپ کی. اے شب گور بھی کس گل سے ملاقات کی آج, جو دنیا ہی میں وہاں کی فکر کیے ہوئے ہے اور وہاں کا خواب سجائے ہوئے ہے, ذرا وہ بھول پائے گا, وہ بھول پائے گا. اور جو وہ ہے کہ چلو سب لوگ کھڑے ہو گئے, یا نبی سلام علیکم, کم سے کم میں بھی دیکھا دیکھی کھڑا ہو جاؤں, کوئی مجھے پہچان نہ لے, تو وہ پڑھے کہ نہ پڑھے کھڑا ہو گیا. تو کچھ لوگ تو بھاگنے کے لیے قیام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ دکھانے کے لیے قیام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ عقیدت میں قیام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ سب برابر تو نہیں ہے. تو رفیقان ملت, عزیزان گرامی, ایک ہندوستان میں طاہر ہے اور ایک پاکستان میں طاہر ہے. ہندوستان کا طاہر تو کھلا ہوا زہریلا آنکھ ہے, جس کو لوگ پہچان رہے ہیں, پہچانتے ہیں کہ وہ جب بولتا ہے تو زہر بولتا ہے, جب وہ بولتا ہے تو وہ آگ اگلتا ہے, جب بولتا ہے تو جہنمیوں کی بولی بولتا ہے, اس کو تو سب پہچانتے ہیں. مگر پاکستان والا وہ چولے بدلا کرتا ہے, جب وہ غیر مقلدوں میں جائے گا تو غیر مقلدوں کی بولی بولتا ہے, جب سنیوں میں آئے گا تو سنیوں کی بولی بولتا ہے, جب شیعوں میں جائے گا تو شیعوں میں بولتا ہے. اس کے رسالے منہاج القرآن میں یہ بڑے فخر کے ساتھ لکھا ہے, ہمارے ادارے منہاج القرآن میں بلا تفریق مذہب و ملت شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث مودودی سب لوگ آتے ہیں اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں, سب کو برابر کا درجہ دیتے ہیں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ خود جناب طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طاہر المادری ہیں کہ طاہر القادری ہیں, ان کو کیا کہا جائے کہ ادھر ادھر دونوں طرف کی باتیں کرتے ہیں. اب جب سنیوں میں آ جائیں تو اعلیٰ حضرت کا گن گاتے ہیں, اور جب صوفیوں میں چلا جائیں تو تصوف کا ایک طویل قصہ چھوڑ دیتے ہیں, اور جب سیاسیوں میں چلے جائیں تو پکے سیاسی نظر آئیں, جب وہ غیر مقلدوں میں چلے جائیں تو بس اس کے بعد عمل بالحدیث میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. شیعوں میں چلے جائیں تو یا حسین کہنے کے میں کوئی ان کی نظیر نہیں ہے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اب جو لوگ اس طریقے سے اپنی روٹی سینکا کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہیں, سوائے اس کے ان سے کیا ہمارا لینا اور دینا. یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اپنی کتاب لکھی اسلام میں فرقہ پرستی, تو ہم نے مناظرے کا چیلنج ساؤتھ افریقہ میں دیا, اور جب پہلے ہم نے شرائط مناظرہ کے لیے دعوت دی, اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے, اور کہنے لگے کہ ہاں ہماری ہوگی مناظرہ اور جو کچھ ہم آپ کو سوالات کرنے کر لیں گے. تو اب گرے اسٹریٹ کی جامع مسجد جو ہے وہاں, اس میں یہ بات طے ہوئی. اب اس میں ہم لوگ دربھنگا میں گرے اسٹریٹ کی مسجد میں بھی جمع تھا, حضرت علامہ ازہری صاحب بھی تھے اور بہت سے سنی علماء تھے, اور پھر یہ بھی اپنے بہروپیہ لوگوں کے ساتھ تھے. اب اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان مناظرہ ہوگا, ہماری طرف سے ضیاء المصطفیٰ رہیں گے, اور آپ کو اپنا اسلام ثابت کرنا پڑے گا, اور علامہ آپ کے کو کافر ثابت کریں گے. کہ میرے میں مجھے اپنا اکرام ثابت کرنے کی کیا ضرورت. دیکھو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں, بس یہی کہا. اور اس کے بعد کسی نے مدنے میں سے کاٹ کر جیسے ہی کہا کہ چپ, تو بس اتنے میں کود کر کے وہاں سے بھاگے اور اخبار میں رپورٹ نکلی کہ مسجد کا دروازہ بھی بند تھا اور کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں تھا. کہ اتنے میں یہ ایک آدمی کے کاندھے پہ چڑھے اور مسجد کی دیوار پر پہنچ جائے اور اس پر چھلانگ لگا دی. تو یہ تو ہیں جناب والا جن سے مناظرہ کرنا تھا, جن کو مناظرہ کرنا تھا اگر سچائی پر تھے تو ہمارے اعتراضات کا جواب دیتے. بالکل ابھی مناظرہ شروع ہونے ہی کو ہے کہ آپ نے راہ فرار اختیار کر لی. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کو اصل میں اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے, اپنا پول کھولنا پسند نہیں ہے. تو اس لیے آپ اگر ان کا کوئی کیسٹ وغیرہ سنتے ہو تو اس بھرے میں مت آنا. یہ ایسے لوگ بہت پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. زمخشری نہیں پیدا ہوا تھا, جاہد نہیں پیدا ہوا تھا, اور عبد القاہر جوڈانی نہیں پیدا ہوا تھا. ایک سے ایک لوگوں نے کتابیں لکھی, اور اسی طرح فقاقی نہیں پیدا ہوا تھا. ان لوگوں نے عربی ادب میں ایسے ایسے جوہر دکھائے, اور پھر ان لوگوں نے خود اپنے نئے طریقے کے اسلام کو معتدلیت کو بہت پروان چڑھایا. لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا کہ وہ سب کے سب مٹی میں مل گئے, پابند ہو گئے. آج معتزلی نام کا کوئی فرقہ دنیا میں نظر نہیں آتا ہے, مگر ان کے وارث اب بھی موجود ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہوں, چاہے وہ غیر مقلد ہوں, چاہے کچھ بھی ہوں. اب میں بات اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ بتاؤ کہ ابن تیمیہ کب سے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہو گیا. ابن تیمیہ جو خدا کو ایک جسم مانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اپنے جسم کے ساتھ, جو یہ کہتا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں, اور قرآن مجید میں ید اللہ بل یداہ مبسوطتان وغیرہ کی جو آیتیں ہیں, تمام ائمہ نے آج صحابہ سے لے کر آج تک یہی کہا کہ یہ آیات متشابہات ہیں. اور بعد میں جب ان معتزلہ نے فتنے کھڑے کیے, مجسمہ نے فتنے کھڑے کیے, تب اس کے بعد علماء نے فرمایا کہ یداہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے, ید سے مراد اس کی قدرت ہے. قدرت یہ اس لیے تعویل کی تاکہ